أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر زاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر اپنی امور زندگی قائم کریں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر، اسے محفوظ رکھنے کے لیے حفاظتی تدبیر معین و مقرر فرمائی ہے، اسی کا عنوان تقوی قرار دیا ہے. اور قرآن کریم میں اس تقوی کی تفصیل اور تشریح فرمائی ہے. انبیاء کرام کو تقوی کی تعلیم و تبلیغ و ترویج پر مامور فرمایا ہے. ائمہ خدا کو تقوی کی تلقین پر منصوب فرمایا ہے اور علماء دین کا فریضہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو تقوی کی طرف رہنمائی کریں اور معاشرے کو تقوی کی بنیاد پر استوار کریں، اور حکام دین، حاکمان دینی کا فریضہ ہے کہ وہ نظام تقوی امت کے اندر قائم کریں اور نافذ کریں. اگر نظام تقوی قائم نہ ہو اور یہ طبقات جو مامور ہیں تقوی کی تبلیغ، تلقین، ترویج، تاسیس پر، اور عام انسان، عام مومن، عام مسلمان پابند ہے کہ تقوی اپنائے، تقوی کے جملہ امور، قوانین، ضوابط اپنی زندگی میں پابندی کے ساتھ انہیں اختیار کرے، اگر یہ اپنا فریضہ انجام نہ دیں، انسانی حیات اور انسانی حیات کے جملہ متعلقہ امور سارے خطرے میں پڑ جائیں گے اور شدید خطرات میں پڑ جائیں گے. اصل حیات، طبیعی حیات، فزیکی حیات بھی خطرے میں پڑ جائے گی، معنوی حیات بھی خطرے میں پڑ جائے گی، علمی حیات بھی انسان کی خطرے میں پڑ جائے گی، اور دینی حیات بھی انسان کی خطرے میں پڑ جائے گی. جس طرح آج ہے کہ بے تقوی نظام کی وجہ سے، بے تقوی حکام کی وجہ سے، بے تقوی مبلغین و علماء کی وجہ سے، بے تقوی لوگوں کی وجہ سے، بے تقوی طبقات کی بنا پر زندگی کا ہر شعبہ خطرے سے دوچار ہے. تقوی کے حصول کا منبع قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ اہم ترین جوہر جو حیات انسانی کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا ہے اور تاکید فرمائیے، اور جس پر حیات انسانی کی بقا کا دار و مدار ہے. یہ حاصل کیسے ہوگا، اس کے عوامل و اسباب کیا ہیں، کن منابع سے تقوی معاشرے کے اندر، امت کے اندر، افراد کے اندر پیدا ہوگا اور پھر ان کی زندگی کو تحفظ دے گا. ان منابع میں جہاں سے تقویٰ پھوٹتا ہے اور نشأت تقویٰ کی ہوتی ہے، تقویٰ انشاء ہوتا ہے جہاں سے نکلتا ہے، ان میں قرآن کریم نے سورہ مبارکہ میں پہلے عبودیت کو ذکر کیا ہے، سب سے اہم ترین منبع تقویٰ بندگی خدا ہے، عبدیت ہے، اور عبدیت کا بھی قرآنی مطلب اور قرآنی مفہوم، نہ رائج معنی عبدیت کا جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، عبدیت خالص، عبدیت محض خدا کے لیے انسان کو باتقویٰ بنا دیتی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں آیہ 63 کے اندر تین اور عوامل ذکر فرمائے ہیں کہ وہ تینوں بھی در حقیقت ایک عامل کی طرف پلٹتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یاد کرو عہد کو، عہد کی یاد دہانی، یاداوری، پابندی، پائیداری، پاسداری، پاسبانی، یہ پہلا منبع ہے تقویٰ کے اصول کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقویٰ بن جاؤ۔ دوسرا حکم ہے خذوا ما آتیناکم بقوت، جو کچھ ہم نے پیش کیا ہے ہدایت اور نظام اور منشور اور آئین اور دین، اسے مضبوطی کے ساتھ عکس کرو، قوت کے ساتھ اس کو لو، ضعف و کمزوری اور سستی، ناتوانی، کاہلی کے ساتھ نہ لو، اسے مضبوطی کے ساتھ لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم باتقویٰ بن جاؤ۔ اور تیسرا عامل اسی آیہ شریفہ کے اندر ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس آئین و دین کے اندر ہے تفصیلات اس کی، انہیں یاد میں رکھو، اپنے ذاکرہ میں رکھو، تذکر میں رکھو، اس کی طرف دھیان رکھو، توجہ رکھو، اسے مد نظر رکھو، اسے مطمع نظر قرار دو، تاکہ تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ پہلا عامل عہد ہے، وہ عہد جو میثاق بنا دیا گیا ہے، عہد میثاق اس وقت بنتا ہے جب اسے پختہ کر دیا جائے، مضبوط بنا دیا جائے، ناشکن بنا دیا جائے، جب اس کے عہد کے ناقض کے اور ٹوٹنے کے تمام اسباب، دروازے بند کر دیے جائیں، اہتمام ایسا کیا جائے کہ یہ عہد نہ ٹوٹ سکے، اسے میثاق قرآن نے کہا ہے، وثوق سے، وثقہ سے موثوق جس سے نکلا ہے، یعنی اطمینان ہو جائے کہ اب یہ عہد ٹوٹے گا نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے عہد لیا، اسے پختہ لیا، عہد کیا، اس کو پختہ بنایا، اور اب تم بھول گئے ہو، اس کو نہ صرف توڑ دیا ہے بلکہ فراموش کر دیا ہے، یاد تک نہیں ہے تمہیں۔ اور عہد اگر تقویٰ کا عامل ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عہد کو یاد کرو تاکہ تقویٰ آئے تمہارے اندر، تو عہد فراموشی، عہد کا نسیان، عہد شکنی، عہد کے ساتھ بے وفائی، عہد کو ترک کر دینا، نقض عہد بے تقویٰ بنا دیتا ہے انسان کو، بے تقویٰت بد عہدی اور بے عہدی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جب انسان عہد توڑتا ہے اور بے تقویٰ ہو جاتا ہے، پھر انسان نہیں رہتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک وحشی، غیر انسانی حقیقت کے اندر۔ ایام عزا ہیں، محرم الحرام 1440، اور اس کے اندر مومنین مکلف ہیں، فریضہ ہے ان کے اوپر کہ وہ حسین علیہ الصلاۃ والسلام و شہداء کربلا و اسراء کربلا و اہل بیت علیہ السلام کے مصائب اور سختیاں اور دشواریاں و صعوبتیں اور شہادت، اس کا ذکر کریں، تذکر کریں اور ایک دوسرے کو خاطر میں لائیں. نہ اس لیے کہ اس ذکر کا فقط ثواب لے لیں، جیسا کہ ایک عمومی قدیم سے تصور پیش کیا گیا ہے کہ اس لیے عزا مقرر کی گئی ہے، ذکر مصائب و ذکر شہادت اس لیے کہا گیا ہے کہ تکرار کریں اور امت کے اندر قائم رہے، تاکہ امت کو اس ذکر کے ذریعے سے ثواب پہنچتا رہے. عموماً ذہنوں میں یہی بیٹھا ہوا ہے، خواص کے ذہنوں میں بھی اور عوام کے ذہنوں میں بھی، چونکہ علماء نے، مبلغین نے اسی طرح ترویج کیا ہے، یہی بتایا ہے. یہ عزا کا فلسفہ نہیں ہے، یہ عزا کا فائدہ ہے. مقصد عزا عزاداروں کو ثواب تک پہنچانا نہیں ہے، ثواب رغبت کے لیے ہوتا ہے، ترغیب کے لیے ہوتا ہے، تاکہ انسان یہ عمل انجام دے اور اس کی طرف رغبت پیدا کرے، اس کی طرف توجہ پیدا کرے. اور جب یہ توجہ آ جائے انسان کے اندر، پھر عمل بجا لائے. اور عمل کا مقصد ہے، عمل کے ذریعے ثواب تک نہیں پہنچنا، ثواب عمل تک پہنچاتا ہے، ثواب عمل کا پابند کرتا ہے، عمل کی رغبت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے. اور عمل انسان کو اس عمل کے مقصد تک پہنچاتا ہے. جس طرح عبادتیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، ثواب عبادتوں کو پابندی کے ساتھ بجا لانے کے لیے ہے، رغبت پیدا کرنے کے لیے ہے. عزا کا مقصد اور ہے، عزا کا مقصد خود کربلا کے اندر نہفتہ ہے، اسی مقصد کی خاطر یہ عمل عزاداری و سوگ مقرر کیا گیا ہے، جو قائم تو ہے لیکن فلسفہ عزا، مقصد عزا، ہدف عزا تبیین و تفسیر نہ ہونے کی وجہ سے یہ عمل موجود ہے، عقیدت کی وجہ سے احتراماً، اور لوگ پابندی کے ساتھ انجام بھی دیتے ہیں، لیکن مقصد کے بغیر یا مقصد سے دور ہو کر بجا لاتے ہیں. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام جو آپ نے اپنے اہل خاندان کے ساتھ شروع کیا، اور پھر بعض اصحاب امام کے انصار اس کے اندر شامل ہوئے، بہت محدود لوگ، اور یہ حماسۂ تاریخی، حماسۂ عظیم، حماسۂ الہی خلق کیا ان ہستیوں نے، اور دین کو تحفظ دیا. اس کے اندر کئی پہلو ہیں. اہم ترین سوال یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے کیوں یہ عمل انجام دیا، جبکہ اس وقت ایک بہت بڑی جمعیت زمین پر مسلمانوں کی موجود تھی، متدین دیندار مسلمانوں کی موجود تھی، اور وہ دینی اعمال انجام بھی دیتے تھے، دینی میدانوں میں حاضر بھی رہتے تھے، پابندی کے ساتھ نمازوں کے پابند تھے، نماز جمعہ کے پابند تھے، جماعت کے پابند تھے، اخلاقیات کے پابند تھے، زکاۃ و خمس کے پابند تھے. ان میں سے کسی نے یہ اقدام نہیں کیا، ان میں سے کسی نے یہ خروج اور یہ قیام یزیدی حکومت کے خلاف اور یزیدیت کے خلاف انجام نہیں دیا. نہ صرف خود انجام نہیں دیا، بلکہ امام نے جب یہ قیام کیا اور انہیں دعوت دی، امام کے قیام میں شامل بھی نہیں ہوئے، اس کا حصہ بھی نہیں بنے، اس میں جز بھی نہیں بنے، امام کی جانب سے شامل نہیں ہوئے، لیکن امام کے خلاف جب انہیں کو بلایا گیا تو وہ اس میں شامل ہوئے اور اپنے فائدے وہاں سے انہوں نے حاصل کیے. امام علیہ السلام کے قیام کا مقصد فاسد، طاغوتی، غیر الہی نظام کی مخالفت مزاحمت اور اس کا انکار تھا. نہ صرف انکار اپنی ذات کے لیے بلکہ انکار تمام مسلمین کے لیے کہ مسلمانوں پر اس طرح کا نظام قائم نہیں ہو سکتا, روا نہیں ہے, مجاز نہیں ہے, جائز نہیں ہے مسلمین کے اوپر اس طرح کی حکومت, اس طرح کا حاکم, اس طرح کا نظام مسلط ہو جائے. اور اگر ہو جاتا ہے اس نظام کی مخالفت, اس نظام کے مقابلے میں مزاحمت, اس نظام کی سرنگونی, اس نظام کی ناکامی, اس نظام کی برطرفی ہر مسلمان کا فریضہ ہے اور واجب ہے اس کے اوپر. کئی ابواب ہیں دین کے اندر جن کی روح سے اس طرح کے نظام طاغوتی کے خلاف مزاحمت اور قیام و مبارزہ واجب ہے, اور قرآن کریم کے اندر اس کی صراحت موجود ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے بڑا باب ہے جو امت اسلامی, امت وسط, خیر امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. قرآن کریم کا فرمان ہے کہ تمام امم میں, بشریت میں امت رسول اللہ بہترین امت ہے. اس کے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں, یہ لا تعلق اور بے تفاوت نہیں رہتے, بلکہ انہیں جہاں بھی منکرات نظر آتے ہیں, فساد نظر آتا ہے, بگاڑ نظر آتا ہے, طغیان نظر آتا ہے, یہ اس سے نہی کرتے ہیں, ممانعت کرتے ہیں, مزاحمت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں قیام کرتے ہیں, اس کو جڑ سے اکھاڑتے ہیں, اسے سرنگون کرتے ہیں, ظلم کا خاتمہ کرتے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں ظلم, تعدی, ستم, حق تلفی سب کچھ تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا قیام کیا اور دوسروں کو دعوت دی, اور اس قیام, اس نظام کو تدریجن جہاں امت تشکیل دی ساتھ اس امت کے ذریعے اور امر بالمعروف کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے زمین سے جس حد تک ممکن تھا اس نظام فساد کا خاتمہ کیا جاہلیت کا, اور اس کی جگہ پر الہی نظام قائم کیا. یہ واجبات میں سے ہے, یہ فرائض میں سے ہے, نہ سنت ہے نہ مستحب ہے نہ نافلہ ہے کہ اگر انجام دو تو بہتر ہے, نہ دو تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ واجبات میں سے ہے. جس کو وجہ لانا لازمی ہے, جس کو ترک کرنا ناجائز اور حرام ہے, ممنوع ہے, سزا ہے, عاقبت اس کے عقاب ہے و عذاب ہے اللہ کا. سید الشہداء علیہ السلام نے یہ احساس کیا, یہ فساد جو محسوس تھا اور لوگوں کے اندر انحراف محسوس تھا, اس لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا اور تمام مسلمین کو اس میں شمولیت کی دعوت دی. لیکن علم تھا کہ یہ نہیں آئیں گے, میں تنہا رہوں گا, اس کے باوجود فریضہ تھا. نتیجہ کچھ بھی نکلے, فریضے نتیجوں کے ساتھ مقید نہیں ہوتے. آپ تبلیغ کریں بے شک نتیجہ نہ دے, آپ دعوت دیں بے شک نتیجہ نہ نکلے, آپ تعلیم دیں بے شک نتیجہ نہ نکلے, آپ نتیجوں کے مکلف نہیں ہیں. یوں نہیں ہے کہ آپ کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے نکلیں گے تو آپ دعوت و تبلیغ جاری رکھیں گے ورنہ بند کر دیں گے, نہ آپ مکلف ہیں کہ یہ کام تکرار کرتے رہیں. بے شک آپ اذان کہتے رہیں, آپ دعوت دیتے رہیں, آپ ندا دیتے رہیں, یہ لوگ اگر برفرض وقتی طور پر اس وقت یہ حاضر نہیں ہیں تو آپ اپنا عمل ان کے ساتھ مشروط نہ کریں. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مشاہدہ کیا کہ یہ آمادہ نہیں ہے یہ قوم, تو ترک نہیں کیا, اس شرط کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کیا کہ لوگ تیار نہیں ہیں, آمادہ نہیں ہیں اور ساتھی نہیں ہیں, انصار نہیں ہیں, بس میں اس فریضے کو ترک کرتا ہوں. یہ وجوب اس کا مشروط نہیں ہے, امر بالمعروف کا وجوب وجود اور وجوب مشروط نہیں ہے, مطلق ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے اس قیام کو جاری رکھا. مقصد امام دو لفظوں میں اگر ہم بیان کریں تو طغیان, فساد اور دین الہی کے مقابلے میں پیدا ہونے والے مسلمانوں کے اندر بگاڑ کے مقابلے میں مزاحمت اور مقاومت تھا. یہ مقصد تھا سید الشہداء علیہ السلام کا, اور اسی نے سید الشہداء کو گھر سے نکالا. آج ہم مجالس میں آتے ہیں کسی اور وجہ سے, کوئی اور چیز ہمیں گھر سے نکالتی ہے مجالس میں لاتی ہے. ہمیں جو چیز گھر سے نکال کے مجالس میں لاتی ہے عزاداری میں, امام حسین کو گھر سے نکال کے کربلا میں وہ چیز لے کر نہیں گئی. کوئی اور عامل امام حسین علیہ السلام کو گھر سے نکال کے کربلا میں لے گیا. اور یہ جہت ضروری ہے عزادار مسلمین کے لیے کہ اس عامل کو, اس سبب کو اپنائیں جس سبب نے امام حسین علیہ السلام کو اکسایا کہ وہ گھر چھوڑیں اور کربلا تک آئیں اور کربلا کے انجام تک جاری رکھیں اس قیام کو. وہ مزاحمت ہے طغیان کے مقابلے میں اور غیر الہی نظام کے مقابلے میں, فاسد نظام کے مقابلے میں. اس میں بیٹھنا, سمجھوتا کرنا, مصالحت کرنا, یہ سید الشہداء کے فکر میں اور راستے میں نہیں تھا. باوجود اس کے کہ سید الشہداء کو تجاویز فراوان پیش ہوں اور تعاون پیش ہوا کہ اگر آپ مصالحت و مسالمت کا راستہ اپنائیں تو ہمارا تعاون آپ کے ساتھ شامل ہے, لیکن اگر آپ مقابلے اور مبارزے اور مزاحمت و جنگ کی طرف جائیں گے تو ہمارا تعاون آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے, آپ تنہا رہیں گے. اس کے باوجود سید الشہداء علیہ السلام نے اس تعاون کو بھی رد کیا, ٹھکرایا اور اپنا قیام جاری رکھا. دوسرا پہلو اس قیام کے اندر یہ ہے کہ سید الشہداء کے مقابلے میں حکومت یزید اور اس کے کارندے اور حکومت کوفہ, حکام کوفہ اور کوفہ کے دیگر افراد, قبائل اور ان کے سرکردگان, ان کے سرغنا اور مختلف باقی طبقات جو سید الشہداء کے مقابلے میں آئے, یہ شروع سے سید الشہداء کے دشمن نہیں تھے. ان میں ایک بڑی تعداد, اکثریت ان کی سید الشہداء کے دوستوں کی تھی, سید الشہداء کے چاہنے والوں کی تھی, سید الشہداء کے میزبانوں کی تھی, سید الشہداء کو دعوت دینے والوں کی تھی, جنہوں نے سید الشہداء کو خطوط لکھے, دعوت دی اور طلب کیا کہ آپ آئیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اور تیار ہوئے تھے. امام علیہ السلام نے اپنا سفیر, اپنا نمائندہ جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا. انہوں نے بیعت کی حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر. 18,000 سے 24,000 تک کا اعداد و شمار ذکر کیا جاتا ہے جس طبقے نے مسلح ہو کر, قسم کھا کر اور باقاعدہ رسمی طور پر حضرت مسلم کے ہاتھ پر آ کر سید الشہداء کی امامت کے لیے بیعت کی, اور یہی پھر کربلا پہنچائے. یہی بیعت کرنے والے پہلے حضرت مسلم کو تنہا چھوڑ دیا, دشمنوں کے نرغے میں دے دیا, اختیار میں دے دیا, سپرد کر دیا, اور وہ شہید ہوئے. اور پھر اس کے بعد امام حسین کو تنہا کیا, خاذلین میں سے بنے, نصرت نہیں کی, اور صرف خاذلین میں سے نہیں رہے بلکہ قاتلین میں سے ہو گئے, غاصبین میں سے ہو گئے, ظالمین میں سے ہو گئے. کون سی چیز تھی جس نے انہیں یہاں تک پہنچایا؟ بے تقویٰ ہونے نے. سید الشہداء کے ساتھ کیوں نہیں آئے لوگ, یہ مذہبی لوگ کیوں نہیں آئے, حاجی, نمازی, زائرین, عاشقان رسول, محبان رسول, یہ کیوں نہیں آئے؟ یہ جو ثواب کے دل دادا ہیں, یہ جو دین کے اوپر عمل پیرا ہیں, یہ جو بڑے نیک کہلائے جاتے ہیں, یہ علماء, یہ فقہا, یہ اپنے اپنے علاقے اور قبیلے کے بڑے باعزت اور معزز ارکان, یہ سارے سید الشہداء کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے؟ بے تقویٰ تھے, دین تھا لیکن تقویٰ نہیں تھا. رسم دین رہ گئی لیکن روح دین چھوڑ دی انہوں نے. جیسے علامہ اقبال کا فرمانا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جب یہ دین کی حالت بن جائے کہ اس میں رسم رہ جائے, روح نکل جائے, بے روح دین فقط ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک لاش ہوتی ہے، اور بے روح دین نہ امت کو دنیا میں نجات دیتا ہے نہ آخرت میں نجات دیتا ہے. یہ رسمی دین اور رسوماتی دین جس کے اندر روح نہ ہو، روح دین تقویٰ ہے، ان کے اندر تقویٰ ختم ہو گیا تھا. مثلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں، مدینہ میں، مکہ میں 4 ماہ سے زیادہ قیام فرمایا، اور ہر روز تسلسل کے ساتھ صبح و شام بیشتر وقت اس امت کو آگاہ کرنے میں اور اس امت کو تیار کرنے میں صرف کیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کی طرف نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ سوال بہت اہم سوال ہے یہ. ممکن ہے ہم جن پہلوؤں سے مسئلے کو دیکھتے ہیں ان پہلوؤں سے یہ کوئی اتنا اہم سوال نہ ہو ہمارے زاویہ دید سے، لیکن بہت سارے ایسے پہلو زاویہ ہیں جن کے لیے یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت بنیادی سوال ہے کہ یہ لوگ کیوں شامل نہیں ہوئے، انہیں کیا رکاوٹ تھی، کیا مانے تھا، از نظر علم الاجتماع، از نظر جامعہ شناسی، از نظر سوشیالوجی. بہت اہم سوال ہے، بنیادی سوال، چونکہ یہ علم اجتماعی، معاشرتی، سماجی اور امتوں اور اقوام کے عمل کو تجزیہ کرتا ہے. اس علم کا کام ہی یہی ہے، علم الاجتماع کا کام، سوشیالوجی کا کام اقوام کی حرکات، سکنات، حالات، رجحانات، عادات، اطوار اور ان کے جملہ امور کو کھولنا ہے، سمجھنا ہے، ان کے علل اور اسباب اور عوامل اور وجوہات تلاش کرنا ہے اس علم کا کام. جیسے علم طب کا کام ہے کہ بدن کے اندر موجود خرابیاں، بگاڑ، بیماریاں، جراثیم، ان کے عوامل، ان کے اسباب، ان کی وجوہات تلاش کرنا ہے، تشخیص دینا ہے، اور پھر ان وجوہات کو بدن سے ختم کرنا، بیماریوں کا علاج کرنا، صحت و سلامتی کی خاطر ان کو جسم سے نکالنا، برطرف کرنا، دور کرنا، یہ علم الطب، علم الابدان کا کام ہے. علم الاجتماع کا کام عیناً انسان کے جسم کی طرح بڑا جسم ہے، علم الاجتماع جس جسم کی جستجو کرتا ہے وہ بڑا جسم ہے، وہ پیکر امت ہے، پیکر قوم ہے، پیکر سماج ہے، پیکر معاشرہ ہے، اس بڑے جسم کی جستجو کرتا ہے. اور اس کے طبیب زیادہ حاذق ہونے چاہیے بدن کے طبیب کی نسبت، زیادہ زیرک ہونے چاہیے، زیادہ بابصیرت ہونے چاہیے، تاکہ دقیق طور پر امتوں کے امراض کو تشخیص دیں. جیسے حکیم امت علامہ اقبال ہیں کہ اس بڑے پیکر امت اسلامی کے مسائل کو کس قدر ارقریزی کے ساتھ اور دقت کے ساتھ اور عمق کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ تشخیص دیا، اور درست تشخیص دیا، اور اس کی وجوہات، اس کی بیماریاں، اس کے جراثیم، اس کے بگاڑ کا سبب، اس کی پستی، زوال، محکومی، غلامی، ذلت، رسوائی، اس سب کا تجزیہ کیا اور اصلی وجوہات نکال کے بتائیں کہ یہ وجوہات ہیں، اب اس کا علاج بتایا، یہ اس کا علاج ہے. لیکن علاج کی طرف ہم نہیں گئے، نہ ہی اسے پڑھا کہ علامہ اقبال نے کیا بتایا. عزیزان، علم الاجتماع کے لحاظ سے یہ بہت اہم سوال ہے. یعنی ہر چیز سے ہمارے لیے جو بہت اہم، مثلا اعداد و شمار ہمارے لیے بہت اہم ہیں کربلا کے متعلق یا باقی امور کے متعلق، یا بعض فردی کردار ہمارے لیے بڑے اہمیت رکھتے ہیں، ہم ان کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، یا اجر و ثواب کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے، لیکن علم الاجتماع کو ان پہلوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے. علم الاجتماع کو اس پہلو سے سروکار ہے کہ یہ ایک قوم تھے، یہ ایک نظریاتی دنیا تھی، مسلمان تھے، ایک نبی کی امت تھے، ان کا ایک مذہب تھا، مسلک تھا، دین تھا، اور یہ شخصیت جس کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، یہ ان کے امام تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، اسی نبی کی اولاد میں سے تھے. اب اس امت میں کیا افتاد پڑی، کیا بیماری پیدا ہوئی کہ وہ ان کی دعوت کو سنتے نہیں ہیں، ان کی دعوت کو اجابت نہیں کرتے، اور مکمل لا تعلقی کے ساتھ، انتہائی لا تعلقی کے ساتھ صرف تماشبین بنے ہوئے ہیں، فقط دیکھ رہے ہیں، فقط نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں، متفق نہیں ہیں. بہت زیادہ عکس العمل جب دکھاتے ہیں تو خود انہی کو نصیحتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آپ یہ عمل انجام نہ دیں، لیکن یہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب سوال یہ ہے علم الاجتماع کے لیے، یہ سوال ہر سوال سے زیادہ اہم ہے کہ کیوں اس معاشرے نے، اس قوم نے، اس طبقے نے، اس جمعیت نے یہ رد عمل کیوں دکھایا، مدینہ میں کیوں دکھایا، مکہ میں ایسا کیوں کیا اور باقی مقامات پر ایسا کیوں کیا، کوفہ میں ایسے کیوں کیا. اب اس کو جستجو کریں. ہم علم الاجتماع عموماً جو مسلمانوں کے اندر آج یہ علم منتقل ہوا ہے، یہ مغربی بنیادوں پر اور مغربی مبانی کے اوپر استوار ہے، اور وہ اپنے مادی وجوہات سے ذکر کرتے ہیں. مثلاً جس طرح کارل مارکس نے یہ بتایا ہے کہ کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اس کے اندر فقر و فاقہ اور اس کے اندر دولت و ثروت کا دخل ہے، چونکہ امت معاش طبقات میں تبدیل ہو جاتی ہے، دو طبقے پیدا ہوتے ہیں، ایک سرمایہ دار طبقہ پیدا ہوتا ہے اور ایک فقیر طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب یہ فقیر و سرمایہ دار بن جاتے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ضد بن جاتے ہیں، اور انہیں فقیر اس لیے امیر کا مخالف ہے چونکہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور سرمایہ دار اس لیے فقیر کا دشمن ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے سرمایہ کا دشمن ہے، اس کا سرمایہ اس سے چھین لے گا، لوٹ لے گا. اور جب اس طرح کی وجوہات پیدا ہوتی ہیں تو لوگ پھر آپس میں درگیر ہو جاتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. یعنی کیوں سید الشہداء کے ساتھ نہیں دیا اس منطق کے ڈائلیکٹک کی بنیاد پر، جدلی منطق کی بنیاد پر، اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ سرمایہ دار سرمایہ کے پیچھے تھے اور فقراء سرمایہ داروں کے مخالفین تھے، اور سید الشہداء وہ سرمایہ داری کے خلاف کوئی بات نہیں اٹھا رہے تھے، وہ تو حکومت اور فساد اور ان چیزوں کی بات کر رہے تھے، الہی نظام کی بات کرتے تھے. یہ نہ امیروں کی دلچسپی کا موضوع تھا، نہ فقیروں کی دلچسپی کا موضوع تھا جو امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا. اگر ہم مادیت سے نکلے ہوئے علم الاجتماع اور اس کے اصولوں کے مطابق تجزیہ کریں، تحلیل کریں، تو وہ اس طرح کے جوابات دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مبانی ہی نادرست ہیں، یہ مبانی ناقص ہیں کہ ہر چیز کو ہم مادی زاویے سے دیکھیں اور مادیت کے تناظر میں اس کو نگاہ کریں. بلکہ قرآن کریم نے امتوں کا ذکر کیا ہے، امتوں کے حالات بتائے ہیں، امتوں کا عروج بتایا، امتوں کا زوال بتایا ہے، اس کی وجوہات ذکر کی ہیں، سنن اجتماعی اور معاشرتی ذکر کی ہیں، وہ قواعد و ضوابط قرآن نے ذکر کی ہیں کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ جب ایک معاشرہ اس طرح کا لا تعلق بن جاتا ہے اور وہ ساتھ نہیں دیتا، اپنے رہبر اپنے پیشوا کا ساتھ نہیں دیتا، حق سمجھتے ہوئے پھر بھی حق کی طرف نہیں آتا. قرآن کریم نے اس کے لیے ذکر فرمایا کہ جب تقوی ختم ہو جاتا ہے، بے تقوی ہو جاتے ہیں لوگ، اس وقت یہ حالت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، اس وقت بے حس ہو جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں. چونکہ تقوی ہے جو انسان کو ان میدانوں میں لا کے کھڑا کرتا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تقوی نے اس بات پر اکسایا، ورنہ یزید اور بنو امیہ اور ظالم و ستمگر حکومت سے اس کیا سروکار تھا، وہ کیا نقصان پہنچا رہے تھے امام حسین علیہ السلام کو، وہ شام میں بیٹھ کے حکومت کر رہے تھے، یہ مدینے میں زندگی بسر کر رہے تھے. شامی حکومت کو امام حسین علیہ السلام سے ڈر تھا، پوری امت کے اندر فقط حسین علیہ السلام سے ڈر تھا. کیوں ڈر تھا؟ چونکہ شامی حکومت کو معلوم تھا کہ قرآنی تقوی، الہی تقوی، وہ تقوی جو انسان کو میدان میں لا کھڑا کرتا ہے ظلم کے خلاف، وہ فقط حسین علیہ السلام کے اندر موجود ہے، باقی اپنا تقویٰ بھول چکے ہیں، باقی تقویٰ کی جانشین مادیت، رفا، فلاح، آرام پسندی، استراحت، اس چیز کو جانشین بنا چکے ہیں، وہ مادی نعمتوں کو، دولت و ثروت کو اور اپنی اولاد کو، اپنے باغات کو، اپنے ریوڑوں کو، اپنے استبل کو، اپنے جانوروں کو تقویٰ کا جانشین بنا چکے ہیں، ان کے دل اس وقت جائیدادوں کے اختیار میں ہیں، اپنے آسائشوں کے اختیار میں ہیں، تقویٰ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے۔ بس تقویٰ ہے جو انسان کو یہ میدان فراہم کرتا ہے اور اس میدان میں اتارتا ہے، اور بے تقویت ہے جو اس میدان کا تماشائی بنا دیتا ہے۔ تقویٰ عہد سے پیدا ہوتا ہے، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق، قرآنی اصول علم الاجتماع کے مطابق، اجتماع شناسی کے مطابق عہد سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ سے امتیں مبارز بنتی ہیں، عدالت پسند بنتی ہیں، حق پرست بنتی ہیں اور ظلم ستیز بنتی ہیں۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو ظلم ستیز نہیں ہوتی بلکہ ظلم ساز ہوتی ہیں، ظلم پذیر ہوتی ہیں۔ بے تقویٰ قوموں کو، افراد کو، قبیلوں کو، نسلوں کو ظلم پذیر اور فساد پذیر بنا دیتا ہے۔ ہم اس قرآنی اصول کو اپنے زمانے میں دیکھیں، آج کتنی آمادگی ہے، پذیرش ہے، پذیرائی ہے فساد کی۔ مسلمان نسل، اس آپ اپنے ملک کو مثال لے لیں، پاکستان کے اندر مسلمان قوم زندہ ہے، اکثریت مسلم ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، رسمیں بجا لاتے ہیں، حج انجام دیتے ہیں اور بہت ساری نیکیاں انجام دیتے ہیں، لیکن کوئی فساد اگر اس قوم میں، اس ملک میں آئے، اس فساد کے آگے مزاحمت نہیں کرتے، اہل مزاحمت نہیں ہیں۔ دعوت گناہ جب آئے، دعوت فساد جب آئے، اس نسل کی طرف آئے، تو یہ بہت آمادہ ہیں اس فساد کو گلے لگانے کے لیے، فوراً گلے لگا لیتے ہیں۔ مذہبی گھرانہ ہو، غیر مذہبی گھرانہ ہو، سیکولر گھرانہ ہو، زبان کوئی بھی ہو، کلچر کوئی بھی ہو، ثقافت کوئی بھی ہو، فساد کو پذیرا ہیں، فساد پذیر ہیں، ظلم پذیر ہیں، انحراف پذیر ہیں، گمراہی پذیر ہیں، جاہلیت پذیر ہیں۔ قومیں بن جاتی ہیں اگر ان کے اندر تقویٰ نہ ہو، چونکہ مزاحمت ہے، تقویٰ مزاحمت ہے، تنہا مزاحمت جو انسان انجام دیتا ہے اور جو چیز مزاحمت کرواتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ ستیز تقویٰ کا نام ہے، تقویٰ ہے ہی ستیز۔ اس لیے شہید مطہری اس تفسیر تقویٰ پر شدید معترض ہیں، اور حق بنتا ہے کہ اعتراض کریں۔ وہ یہ کہ ہمارے علماء نے، اخلاق نے اور دیگر علماء نے تقویٰ کو پرہیز بتایا ہے۔ تقویٰ یعنی پرہیزکاری، پرہیزگاری۔ اس تقویٰ پرہیزی نے مزاحمت ختم کر دی ہے، مدافعت کا جوہر مار دیا ہے، اور لوگوں کو اس پرہیز اور پرہیزگاری نے پذیرا بنا دیا ہے، بجائے مدافعت کے فساد پذیر، ظلم پذیر، انحراف پذیر، فقر پذیر، فلاکت پذیر، رسوائی پذیر، ذلت پذیر بنا دیا ہے۔ سید الشہداء ذلت پذیر نہیں ہیں، ذرا برابر ذلت سید الشہداء سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تاریخ بھر میں آپ نگاہ کریں، شعار حسین ابن علی ہے، ہیہات من الذلہ، ذلت دور مجھ سے، ہیہات۔ یہ عربی قاعدے کے مطابق ایسا فعل ہے، منفرد قسم کا فعل ہے ادبی قواعد کے لحاظ سے بھی، جس کا اشتقاق نہیں ہے، تصریف نہیں ہے، کوئی اور اس سے صیغہ نہیں تشکیل پایا ہے ہاتھ سے، اسی ایک حالت کے اندر ہے یہ فعل۔ اور معنی اس کا کیا ہے؟ معنی ہے عرب زبان حیحات، کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی گندا کپڑا، نجس کپڑا، پلید کپڑا، بدبودار کپڑا، غلاظت والا کپڑا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، بچہ کوئی نجس کر دیتا ہے، کسی اور وجہ سے انسان گھر کے اندر موجود کوئی کپڑا یا کوئی چیز اتنی غلیظ، ناپاک، بدبودار، متعفن ہو جاتی ہے، یا جیسے کوئی جانور جیسے مر جاتا ہے، اسے کیڑے پڑ جاتے ہیں، متعفن ہو جاتا ہے، قابل تحمل نہیں رہتا تعفن اور بدبو اس کی، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ناک پکڑ کے کوئی ایک آدمی، اول تو سارے جاتے نہیں ہیں اس کی طرف، اس سے دور بھاگتے ہیں خود، لیکن گھر سے بھی اس کو نکالنا ہے، یوں نہیں کہ ہم گھر چھوڑ جائیں، اس کو بھی گھر سے باہر نکالنا ہے۔ کوئی ایک آدھ آدمی ان میں سے جرت کرتا ہے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہ بدبو نہ آئے، اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے اور پھر اس کو دور رکھ کر ایسے ایک انگلی سے یا کسی اور ذریعے سے، کسی چمٹے وغیرہ سے پکڑ کے اس کو دور رکھ کر بالکل کراہت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، بیزاری کے ساتھ جا کر کہیں دور اس کو پھینکاتا ہے، کسی نالی میں پھینکاتا ہے، کسی گٹر میں پھینکاتا ہے، کسی کچرے میں، کچرا دانی میں پھینکاتا ہے۔ اس طرح سے آلودہ، پلید، گندی چیز کو جدا کر کے کسی دور جگہ پر پھینکانا، اوجل ہو جائے اور ہمارے قریب نہ آئے، اس کو عرب حیحات کہتے ہیں، اس طرح پھینکنا، اس طرح دور ہونا۔ ذلت، سید الشہداء فرماتے ہیں کہ حیحات، یہ بیزاری، یہ تنفر، یہ انزجار، یہ دوری، ذلت سے اس طرح سے ہو، اور ہر انسان کی فطرت اس طرح سے اللہ نے بنائی ہے، لیکن تقوی اس فطرت کو زندہ رکھتا ہے جو ہے، جو ذلت سے دور ہو، ذلت پذیر بن جاتی ہے یہی فطرت جب تقوی اس میں سے ختم ہو جائے۔ اب آج ہم اپنی موجودہ نسل کا حالت دیکھیں، آپ کون سی ایسی ذلت، رسوائی، پستی، گھٹیا پن، دناعت، ہیچ پن ہے، چھوٹا پن ہے، جس سے ہماری موجودہ نسل بیزار ہو، اس کو قبول نہ کرنے کے لیے اس کے اندر مدافعت ہو، وہ مزاحمت ہو۔ اگر کسی کے علم میں ہے کہ یہ ٹھکراتے ہیں، یہ رد کرتے ہیں اس ذلت کو، رسوائی کو، خوب نشاندہی کریں پاکستان کے کس علاقے میں، کس خطے میں، کہاں۔ محرم آتا ہے جب عزاداریاں کرتے ہیں جوش کے ساتھ، انتہا درجے کا جوش، جذبات اوج پہ ہوتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، عبادتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ہر موسم، حج کا موسم آئے اس طرح سے مشغول ہو جاتے ہیں، عزا کا موسم آئے عزا میں لگ جاتے ہیں، جشن کا موسم آئے سرور میں لگ جاتے ہیں، اور جہاں ان کو میدان ملے وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی جذباتی ترین عزادار، ان کے اندر مدافعت کتنی ہے، مزاحمت کتنی ہے، فساد کی نسبت، ذلت کی نسبت، حقارت کی نسبت، غلامی کی نسبت، فاسد نظام کی نسبت، طغیان کی نسبت، ان کے اندر مزاحمت کتنی ہے، ذرا برابر نہیں ہے۔ ہر قیمت پر ہر کام کر سکتے ہیں۔ ویسے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں لیکن اصل میں ایک ہی فرقہ ہے، ویسے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، مختلف شکلیں بنائی ہوئی ہیں، ٹائٹل بورڈ الگ رکھے ہوئے ہیں، اپنے عبادت گاہوں کے نام، اپنے مدرسوں کے نام، اپنے مساجد کے نام علیحدہ علیحدہ رکھے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی مشائخ بن گیا، کوئی طریقت کی طرف، کوئی فلاں کی طرف بن گیا، لیکن حقیقت میں ایک ہی فرقہ ہے، کیا؟ ذلت پذیر، فساد پذیر، ظلم پذیر، ستم پذیر۔ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اگر کھڑے ہوں سارے تو ایک فرقہ ہے، کیا؟ ظلم پذیر، ذلت پذیر۔ کوفہ میں شیعہ رہتے تھے اور مکہ و مدینہ میں سنی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یزیدیت کے مقابلے میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوفہ کا شیعہ بھی ذلت پذیر ہے، مکہ و مدینہ کا سنی بھی ذلت پذیر ہے، بس ایک فرقہ ہے یہ۔ یہ توہم ہے ان کا کہ یہ اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فلاں فرقہ، نسبتوں سے اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں، نسبتوں سے، ہماری نسبت فلاں سے، ہماری نسبت فلاں سے، نسبتوں سے نہیں عمل سے. دیکھو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب مالک اشتر کو جب مصر روانہ کیا تو ساتھ عہد نامہ لکھ کے دیا، حکومت کے لیے اساس نامہ، سیاست نامہ لکھ کے دیا کہ مالک اشتر اس منشور پر حکومت کرنی ہے، اور اس منشور میں فرمایا کہ آپ میری طرف سے والی ہو، آپ کی نسبت مجھ سے، میں آپ کو نمائندہ اپنا بنا رہا ہوں. تو اسی میری طرف جو نسبت ہے اسی پر نہ رہ جانا کہ یہی نسبت میرے لیے کافی ہے کہ میں علی کا نمائندہ ہوں، یہ کسی کام نہیں آئے گی. تقوی وہیں پر فرمایا، مالک اشتر کو فرمایا کہ جو چیز اے مالک تیرے کام آئے گی وہ تیرا تقوی ہے، اپنے تقوی پر بھروسہ کرنا، نسبتوں پر بھروسہ نہ کرنا. ہم آج فقط نسبتیں بڑھانے میں اور نسبتیں پکی کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے وہ جو روح عزائے حسین ہیں وہ ہم میں نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کو دعوت تو عمومی تھی لیکن ایک جمعیت قلیل سی چاہیے تھی با تقوی. اور کتنی حسرت ہوتی ہے انسان کو کہ لاکھوں کروڑوں کی جمعیت میں حسین تلاش کر رہے ہیں کو با تقوی مل جائے. ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسے دعوت دیتے ہیں اور اس کا جواب سن کے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تقوی موجود نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس موجودہ حالت کو مانتا ہے، راضی ہے، اس پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مدافعت، کوئی مزاحمت نہیں ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس حالت کے اوپر. بس بے تقوی انسان ہے. یہ تقوی کی کمی، تقوی کی قلت، تقوی کا فقدان، تقوی کی معدومیت، اس نے در حقیقت اس ساری جمعیت کو قاتل بنایا اور تماشائی بنایا. آپ ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو طبقہ بندی کی ہے امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی، جمعیت کی، یہ بھی علم الاجتماع ہی ہے جو زیارت ناموں کے اندر موجود ہے اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں، اور تاکید ہے کہ پڑھا کرو، نمازوں کے بعد پڑھا کرو، ہر مناسبت پہ ان زیارت ناموں کو تکرار کیا کرو. ان زیارت ناموں میں خصوصیت کے ساتھ ایسا کوئی زیارت نامہ نہیں ہے جس میں زیارت سید الشہداء نہ ہو. عید ہے تو زیارت سید الشہداء، اور کوئی مناسبت ہے تو زیارت سید الشہداء کو اس میں رکھا گیا ہے، زیارت سید الشہداء. چونکہ سید الشہداء وہ نام ہے جو انسان کے اندر مزاحمت پیدا کرتا ہے، مقاومت پیدا کرتا ہے، مدافعت پیدا کرتا ہے. تنہا نام ہے جو غلامی اور محکومی اور ذلت اور رسوائی سے انسان کو دور کرتا ہے. اس لیے اس زیارت کو اور اس تذکرے کو جگہ جگہ مومنین کے لیے ایک مشق کے طور پر، سرمشق کے طور پر مقرر کیا ہے. اور اس کے اندر یہ جملہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، جنہوں نے آپ کو قتل کیا وہ ملعون ہیں، جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا وہ ملعون ہیں، اور جنہوں نے سنا اور راضی رہے، چپ رہے، خاموش رہے، تماشائی رہے، وہ ملعون ہیں. تینوں طبقات ملعون ہیں. اس وقت یعنی ائمہ ہدا کے فرمان کے مطابق، امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ تین گروہ بنے ہوئے تھے. چوتھا گروہ امام حسین اور آپ کے ساتھی تھے، حق پر فدا ہونے والے. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. یہ اس گروہ کی خصوصیات ہیں. سلام کیوں ہے آپ پر؟ اس لیے سلام ہے کہ امرت بالمعروف، آپ نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے. امر بالمعروف کون کرتا ہے؟ جس کے اندر فساد کے خلاف مزاحمت پائی جاتی ہو، مدافعت پائی جاتی ہو، جو فساد سے بیزار نہ ہو. مثلاً کتنے لوگ ہیں جو گندگی پذیر ہیں، گندگی پسند ہیں، گندگی طلب ہیں، گندگی میں رہتے ہیں، نہ بدن صاف، نہ جسم صاف، نہ منہ صاف، نہ لباس صاف، نہ ماحول صاف، حیات ہے ہی نہیں ان کی زندگی کے اندر، کیونکہ صرف پذیرش ہے. حیات بیزاری ہے، حیات دتکارنا ہے، حیات اٹھا کے دور پھینکنا ہے، بہت دور جا کر پھینک دینا کہ شکل بھی نظر نہ آئے اس کی. جو گندگی میں رہتے ہیں صبح و شام، وہ تو بیزار نہیں ہیں، ان کے اندر حیات کہاں سے آئے؟ مدافعت ہو تو حیات کہتا ہے، گندگی سے نفرت ہو تو حیات کہتا ہے. جب گندگی سے محبت ہو، گندگی کی خو ہو، گندگی کی پذیرش ہو، گندگی پذیر ہو انسان، پھر تو حیات نہیں کہتا وہ، نہ کرتا ہے وہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حیات کیوں کہا؟ چونکہ مزاحمت تھی اندر، مدافعت تھی اندر. آپ اپنے متعلق سوچو، ہم نسل حاضر، دوسروں کے بارے میں نہ سوچو، اپنے بارے میں سوچو، ہم آج کیا کیا چیزیں قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا طغیان معاشرتی سیاسی قبول کر کے راضی بیٹھے ہوئے ہیں گردنیں جھکا کے، کتنا فساد مان کے قبول کر کے تماشائی بنے بیٹھے ہیں. سمعت بذلک فرضیت بے، سنتے ہیں، سن کے راضی ہیں. کس کس کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے؟ جتنا فساد آپ نے قبول کیا ہے، جتنے فاسد آپ نے قبول کیے ہوئے ہیں، جتنے گمراہ آپ نے قبول کیے ہوئے ہیں، جتنی جہالت آپ نے قبول کی ہوئی ہے، جتنی جاہلیت، جس پر آپ خاموش ہیں اس پر آپ راضی ہیں، جس پر خاموش ہیں، جس کے خلاف بولتے نہیں ہیں، جس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، جس کے خلاف لب نہیں کھولتے، اس پر راضی ہیں آپ. یہ نہ کہیں کہ میں تو اس پر راضی نہیں ہوں، میں نہیں پسند کرتا. وہ آپ راضی ہیں کیونکہ آپ خاموش ہیں. اگر راضی نہیں ہیں تو کب مخالفت کی ہے، کب مزاحمت کی ہے، کب مدافعت کی ہے، کب نہی کی ہے، کب من کیا ہے اس کو، کب حیات کہاں ہے اس کو. جس جس چیز کو ہم نے دیکھا سنا اور اس پہ خاموش رہے، اس پہ راضی ہیں ہم. اور یہ رضا سب سے انسان کے لیے منحوس رضا ہے. کیونکہ موجب لعنت ہے، لعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے. اب توجہ کریں کیسا تضاد ہے. ایک طرف سے جوش کتنا ہے حسین ابن علی کے لیے، لبیک یا حسین کہتے ہیں، نوحہ پڑھتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، خون اپنا نکالتے ہیں، سر اپنے پھاڑتے ہیں، اور دوسری طرف سے ہر وہ چیز قبول کی ہوئی ہے جو حسین ابن علی کی روح اس سے بیزار ہے. جوش اور تقوی میں بہت فرق ہے عزیز من. جوش جذبہ انسان کو ناصران حسین میں سے نہیں بناتا، تقوی انسان کو ناصر حسین بناتا ہے. تقوی مزاحمت ہے، جذبہ مزاحمت نہیں ہے. جوش جذبات مزاحمت کا نام نہیں ہے. کتنے جوشیلے گھروں میں بیٹھے رہے، کوفی کتنے جوشیلے تھے، کتنے جذباتی تھے، کوئی بھی نہیں آیا. بلکہ اس جوش کو جلدی ٹھنڈا کر کے اور اسے مخالف جہت میں ابھارا گیا. محرم آتا ہے، گزر جاتا ہے، کربلا ذکر رسم ہے، رسم ادا کر کے 10 دن کسی طرح گزار دینے ہیں، یا یہ 1 ماہ کسی طرح سے گزار دینا ہے، اور گزر جاتا ہے پھر، اور ہم اسی حالت میں رہتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے روح حسین بیزار ہے وہ ہمیں قبول ہے، اس پہ ہم راضی ہیں. جس پہ حسین فریاد کرتے ہیں اس پہ ہم راضی ہیں، جس پہ ان کو اعتراض ہے اس پہ ہم راضی ہیں. امام حسین کو یزید کی نسل سے، اس کے نسب سے، اس کے قبیلے سے تو نہیں تھی دشمنی کہ چونکہ یہ بنو امیہ اس وجہ سے میں اس کا دشمن ہوں، قبائلی دشمنی تو نہیں تھی. دشمنی کیوں تھی؟ چونکہ فاسد ہے، فاسق ہے، شارب الخمر ہے. خب ہم راضی نہیں ہیں، شراب خاروں پر راضی نہیں ہیں، شراب خاروں کے حامی نہیں ہیں، شراب خاروں کے ووٹر نہیں ہیں، شراب خاروں کے سپورٹر نہیں ہیں ہم، اور عزادار بھی ہیں اور جوشیلے عزادار ہیں، اور اس طرح سے جوش و جذبہ دکھاتے ہیں جیسے ہم نے امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کا ٹھیکہ لے لیا اور ہمارے ہم سے بڑا کوئی عزادار ہی نہیں ہے. حیات کہاں، مزاحمت کہاں ہے، مقاومت کہاں ہے، مدافعت کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کربلا جیسا نمونہ، کربلا جیسا ماڈل، کربلا جیسا راستہ قبلہ موجود ہو، اور کربلا کے پیروکار، کربلا کے ماننے والے عزادار صدیوں سے ذلت میں رہ رہے ہوں. جس امام کا شعار ہی ہے ہاتھ میں نزلہ ہے، اس کا پیروکار کیوں ذلت پذیر ہے؟ وہ کیوں اتنا بیزار نہیں ہے ذلت سے؟ چونکہ عزاداری کو ایک رسم بنا کے پیش کیا ثواب کے حصول کے ذریعے، بلکہ بعض تو ایسے ہیں کہ انہوں نے عزاداری کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، پوشش، پردہ، چادر بنایا ہوا ہے اپنے تمام جرائم کے اوپر ڈالنے کے لیے کہ عزاداری کریں گے تو وہ جو کچھ ہم سے سرزد ہوا وہ سارا دھل جائے گا. جیسے عیسائیوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کلیسا میں آؤ، اس صندوقچی میں پیسے ڈالو اور پادری کے سامنے آ کر اعتراف کرو تو جو کچھ کیا ہے آپ نے بالکل صاف ستھرے دھل کے بالکل پاک پاکیزہ سفید ہو گئے ہیں آپ. جس کو قرآن نے مذمت کی ہے کہ لا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا، یہ حرام مت کھاؤ، یہ فیسیں مت لو، لوگوں کو گمراہ مت کرو، اللہ کا دین مت بگاڑو، کس نے تمہیں ضمانت دی ہے کہ اس طرح سے پاک پاکیزہ ہو جاتا ہے آدمی؟ روح عزا مزاحمت و مدافعت ہے فساد کے خلاف. یہ مزاحمت و مدافعت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ تقوی سے پیدا ہوتی ہے. تقوی ہے وہ عامل عزیز من، جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں. حسین علیہ السلام کو ایک قلیل جماعت ہر زمانے میں چاہیے، ہر زمانے میں قلیل جماعت کافی ہے راہ حسین ابن علی کو زندہ رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے. لیکن ہماری یہ حالت ہو گئی ہے جس طرح خود حسین ابن علی کے، آج تو ہم طلاب یہ ذکر کر رہے ہیں، بعض علماء یہ ذکر کر رہے ہیں، ذاکرین خطبہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور ہم آتے ہیں پہلے سے ذہنیت بنا کر آتے ہیں کہ انہوں نے بولنا ہے، ہم نے سننا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا معاوضہ لینا ہے، اپنے گھر چلے جانا ہے، ہم نے اپنا راستہ لینا ہے. مکہ میں امام علیہ السلام نے 4 ماہ مسلسل لوگوں کو خود یہ باتیں خود بتائیں. امام حسین علیہ السلام نے یہ مدافعت، یہ مزاحمت ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی. سنتے تھے مثلا امام حسین علیہ السلام واز فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں، دعوت قیام و مبارزہ دے رہے ہیں، اس نے ہاتھ میں تسبیح رکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام بول رہے ہیں. یہ اب کیا لگا ہوا ہے کہ اس نے ڈبل پائپ لگایا ہوا ہے ثواب کا، ایک سبحان اللہ بھی ثواب آ رہا ہے، ایک نلکا یہ ثواب کا کھول لیا ہے، ایک نلکا زیارت چہرہ حسین ابن علی ہے، بالکل نگاہیں ہٹاتا نہیں ہے، ادھر سے بھی ثواب آ رہا ہے، تیسرا نلکا کعبے میں بیٹھا ہوا ہے، کعبے میں بیٹھنا خود ایک اور نل ہے ثواب کے لیے. بس اس نے دیکھیں ایک ہی وقت میں اس مقدس مآب نے ثواب کے کتنے نلکے کھولے ہوئے ہیں، اور چہرہ حسین ابن علی بھی دیکھ رہا ہے، چونکہ زیارت حسین وجہ زیارت حسین ثواب ہے، اور ساتھ سبحان اللہ بھی کر رہا ہے یہ بھی ثواب ہے، کعبے میں بھی بیٹھا ہوا ہے یہ بھی ثواب ہے، خوب ثواب ہی ثواب ہے. امام حسین علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوتی ہے، یہ سبحان اللہ کہتا ہوا اٹھ کے چلا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے مکہ سے قیام کر کے آخری اور دعوت دیتے ہیں کہ جس نے بھی راہ خدا میں جان دینی ہے فلیرحل معانا، وہ آ جائے ہمارے ساتھ نکلے. یہ پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، امام جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تصور ہے، یہی جو ہمارا دین بنا ہوا ہے، ہم ایسے ہی عزادار ہیں. ہم نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے، یہ بھی ایک نلکا ہے ثواب کا. ہم مجلس میں بھی بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک نلکا کھلا ہوا ہے ثواب کا. ہم ذکر بھی کانوں سے سن رہے ہیں، یہ بھی ایک نلکا ہے ثواب کا. ہم زبان سے بھی سبحان اللہ کر رہے ہیں، یہ بھی ایک نلکا ہے ثواب کا. اور جب یہ مجلس ختم ہوگی، وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر، جس طرح مکہ میں امام حسین اپنی طرف اپنی راہ پر، ہم اپنی راہ پر. تقوی مزاحمت پیدا کرتا ہے، تقوی مدافعت پیدا کرتا ہے. تقوی ستیز نہ تقوی پرہیز، پرہیزی تقوی انسان کو بے تقوی بنا دیتا ہے، بد عہد بنا دیتا ہے. تقوی کہاں سے آتا ہے؟ عہد سے آتا ہے. یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے خطبے سن رہے ہیں اور شامل نہیں ہو رہے، اور یہ لوگ جو دعوت دے رہے ہیں اور اب مارنے کے لیے آ گئے ہیں، یہ عمر سعد، یہ شمر، یہ خولی، یہ سب، آپ ان کی ذرا تاریخ پڑھیں تو پھر زیادہ آنکھیں کھلتی ہیں. ان کرداروں کو ذرا پڑھیں، یہ کون تھے اور کیا کر رہے ہیں ابھی. شمر، یہ کوئی امام حسین علیہ السلام کا شروع سے پہلے دن سے دشمن نہیں تھا. یزید کا باپ معاویہ امام علی کا دشمن تھا. امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے خلاف جنگ لڑی، جنگ صفین. اس جنگ صفین میں شمر علی کا سپاہی ہے، امیر المومنین کی فوج میں ہے، معاویہ کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اور نہ صرف فوجی ہے بلکہ افسر ہے، امیر المومنین کی فوج کا افسر ہے شمر. اس کی کمان میں بہت سارے لوگ تھے، دستہ تھا پورا اس کا، اور جنگ صفین میں اس نے جنگ لڑی، زخمی ہوا. صفین کی جنگ میں علی کا سپاہی اور افسر بن کر یزید کے باپ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور کربلا میں معاویہ کے بیٹے کے حکم پر علی کے بیٹے کو قتل کرنے آ رہا ہے. خوب یہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے یہ شخص. علی کی فوج سے نکل کے یزید کی فوج میں آنا، معاویہ کے خلاف لڑنے والا حسین کے خلاف لڑنے آ گیا ہے. یہ ذرا انقلاب دیکھیں، انقلاب قہقرائی، انقلاب عقبی، انقلاب زوال، انقلاب سقوط، انقلاب حبوط. یہ پستی اس شخص و شخصیت کے اندر کیسے پیدا ہوئی، کس چیز نے پیدا کی؟ اور آج مسلسل ایسے ہو رہا ہے، ہر روز ایک شمر علی کے لشکر سے نکل کے معاویہ کے لشکر میں اور یزید کے لشکر میں شامل ہو رہا ہے. ہر روز، آج ہر روز ہو رہا ہے یہ کام. کیسے ہو رہا ہے؟ اس کو رات کو دیکھیں تو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، عزائے حسین میں بیٹھا ہوتا ہے، اور صبح دیکھیں تو یزید کے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، قتل حسین کے منصوبے میں شامل ہوتا ہے. ہر روز ہو رہا ہے یہ کام. اگر یہی کربلا کے کردار ہمیں سمجھ میں آتے تو آج کے کردار بہت خوبی ہمیں بخوبی سمجھ میں آ جاتے، اور کم از کم ہم خود کو تو بچا لیتے. یہ کیوں یہاں پہنچے؟ عہد نہیں تھا ان کا. لا دین لمن لا عہد له، جس کا عہد نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں. وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ وہابی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ دین عہد پر قائم ہے، جس کا عہد ہی نہیں ہے اس کو کوئی دین نہیں ہے، اس کو آپ ہر یزید کے ساتھ کھڑے دیکھو گے، اس کو ہر فاسق کے ساتھ کھڑے دیکھو گے، اس کو ہر حاکم کے دربار میں آپ دیکھو گے، جس عالم دین نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، وجوب کا فتویٰ کہ واجب ہے، مدینہ میں باقاعدہ یہ فتویٰ، مکہ میں، معاف کرنا، کوفہ میں یہ فتویٰ عالم دین کا باقاعدہ ممبروں پہ سنایا گیا، نشر کیا گیا، تمام قبائل کو دیا گیا کہ شریعت کا فتویٰ آ گیا ہے کہ امام حسین کو قتل کرنا واجب ہے، کیوں واجب ہے، فتویٰ دیا عالم دین نے، غیر معمولی عالم دین نے، اس عالم دین کا بھی حال سنے کون تھا، یہ عالم دین فتویٰ دیتا ہے کہ قتل حسین واجب ہے اور اس میں شرکت واجب ہے، جو نہیں جائے گا وہ گناہکار ہے، جہنمی ہے، یہ جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، اس کے اندر شرکت بہت ضروری ہے، شرعی جواز تھا لوگوں کے پاس، یہ کون سا قاضی ہے، قاضی شرعی، یہ قاضی شرعی کون ہے، امیر المومنین کے زمانہ حکومت میں قاضی کوفہ، امیر المومنین نے خود اس کو قضاوت کے منصب پہ پہلے سے آ رہا تھا، خلیفہ دوم نے پہلی دفعہ اس کو قاضی بنایا، پھر یہ بعد میں قضاوت کے منصب پہ کبھی معزول ہوتا تھا، کبھی بحال رہتا تھا، امیر المومنین نے بھی اس کو منصب قاضی القضات قضات دیا، کوفہ کا قاضی القضات تھا یہ، یہی شرعی امیر المومنین کی حکومت میں، امیر المومنین کا کارندہ، امیر المومنین کے عدالتوں میں فیصلے کرنے والا، اس نے فتویٰ دیا لوگوں کو کہ حسین کا قتل واجب ہے، قاضی شرعی ایک ہی تھا، اب کتنی قاضی شرعی ہیں، وہ روز درس دے رہے، قال امام الصادق، قال الباقر، قال امام علی، قال حسین، قال فلاں، روزانہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہا ہے، قصے سنا رہا ہے، ممبر پہ آ کر ذکر آئمہ و اہل بیت کر رہا ہے، وہ تو فقط، یہ تو فقط ذکر کر رہا ہے، وہ تو علی کی بارگاہ میں اور عدالت میں تھا، قاضی تھا، اختیار دیا ہوا تھا، منصوب تھا علی کی جانب سے، قاضی شرعی، لیکن جب گرا، جب سقوط کیا، حبوط کیا، جب تقویٰ بیچا، تو پھر مفتی قتل حسین علیہ السلام بنا، ایک قاضی تھا، ہر روز ایسے مفتی ہیں، آج بھی ایسے، آج زیادہ ہیں، آج بہت زیادہ ہیں، کتنے مفتی ہیں درباروں میں آپ کو نظر نہیں آتے، کتنے مفتی ہیں فاسد حکومتوں کے حامی نہیں ہیں، کتنے علماء فقہا ہیں جو آج یزیدیوں کے حامی ہیں، ظلم کے حامی ہیں، ستم کے حامی ہیں، ان کو جواز دیتے ہیں، پھر عزاداری میں بھی آ جاتے ہیں، خود بانی مجلس بھی بن جاتے ہیں، اس کے گھر میں مجلس بھی ہوتی ہے، جب عہد ختم ہو جائے دین ختم ہو جاتا ہے، اور جب عہد ختم ہو جائے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، جب تقویٰ ختم ہو جائے مزاحمت و مدافعت ختم ہو جاتی ہے، پذیرش آ جاتی ہے، پذیرائی آ جاتی ہے، ذلت پذیری آ جاتی ہے، اگر انسان میں تقویٰ نہ ہو فساد پذیر ہے، اپنی عادتیں دیکھ لیں، جتنی غلط عادتیں ہمارے اندر موجود ہیں یہ سب بے تقویٰ ہونے کی وجہ سے، اگر با تقویٰ ہوتے آج ہی یہ عادت نکل جاتی، بھاگ جاتی، کیا ہیہات، ہیہات کا بھی معنی کیا ہے عربی میں، عرب ہیہات، یہ فعل کہاں استعمال کرتے ہیں، جہاں نہایت گندی چیز، ناقابل تحمل چیز، ناقابل برداشت چیز، بدبودار چیز، کثیف، پلید اور نجس چیز، جب اس کو اٹھا کے بہت بیزاری کی حالت میں بیزاری کے ساتھ منہ بنا کے انسان ناک پکڑ کے جا کے بہت دور اس کو پھینکائے, اس دور پھینکانے کو ہیہات کہتے ہیں. بیزاری کے ساتھ, اس تنفر کے ساتھ پلید چیز کو دور پھینکنے کو ہیہات کہتے ہیں. خب ہم نے کتنا ہیہات کس کس کو کہا ہے, کتنی گندی عادتیں خود ہمارے اندر ہیں, کسی کو ہیہات کہا ہے؟ ہیہات کہتا کون ہے؟ تقویٰ. تقویٰ بیزار ہوتا ہے. تقویٰ بیزار ہے, تقویٰ ہیہات پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. تقویٰ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ عہد سے, اور عہد کے وفا سے. جن کا کوئی عہد ہی نہیں ہے ان میں تقویٰ نہیں ہے, جن میں تقویٰ نہیں ہے ہر گندگی کی پذیرش کے لیے تیار ہیں. بہت افسوسناک ہے عزیزان, آج زیادہ صورتحال افسوسناک ہے. آج کی نسل زیادہ حبوط و زیادہ سقوط و زیادہ مشکل میں ہے, زیادہ گری ہوئی ہے, کیونکہ ان کے اندر ذرا برابر مدافعت نظر نہیں آتی. نسل حاضر میں ذرا برابر مزاحمت نظر نہیں آتی کسی چیز کے مقابلے میں, فساد کے مقابلے میں. آپ نماز کے اندر بیٹھے ہوئے ان کو اگر فاسد چیز کوئی دکھاؤ, وہیں پر مائل ہو جاتے ہیں, وہیں راغب ہو جاتے ہیں. کسی کان میں کوئی فساد کی سرگوشی کرو, وہیں کھلکھلا اٹھتا ہے. عہد نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ہے, جب تقویٰ نہیں ہے مزاحمت نہیں ہے. جب مزاحمت نہ ہو, مدافعت نہ ہو, پھر کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا, نہ نمازیں, نہ عزا, نہ سوگواری, نہ سینہ زنی, نہ مجلس, نہ درس, نہ مدرسے, کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا اگر عہد نہیں ہے, دین نہیں ہے. اگر عہد نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, مدافعت نہیں ہے, مزاحمت نہیں ہے, حسین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اجنبی ہو, کون ہے؟ لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے, لعنت ہے ان کے اوپر جنہوں نے سنا ہے, دیکھا ہے, اور خاموش ہیں اور راضی ہیں, قبول کیا ہوا ہے, پذیرا ہیں. محرم اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا ہے کہ فقط عزا خانے سجا لیں, علم کے پرچم اٹھا لیں, اور چند دن سوگ کر کے مجالس برپا کر لیں, اور پھر نہ اپنے اندر کوئی تبدیلی آئی, نہ ماحول کے اندر تبدیلی آئی. یہ کچھ بھی کہیں بھی نہیں پہنچائے گا ہمیں. اگر وہ روح حسینی, روح کربلا, روح عاشورا, روح مدافعت و روح مزاحمت ہمارے اندر پیدا نہ ہو. 1400 سال کی آزاداری نے کتنے مزاحمین پیدا کیے, کتنے مدافعین پیدا کیے. اتنی ہیں جتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں. ہیں, الحمدللہ ہیں, لیکن وہی شیعہ کہلا سکتے ہیں, ہم نہیں کہلا سکتے. وہ مدافعین ہی شیعہ کہلا سکتے ہیں, وہ مزاحمین ہی شیعہ کہلا سکتے ہیں, جو کسی فساد, کسی ظلم, کسی جور, کسی طاغوت, کسی طغیان کے مقابلے میں سینہ سپر ہیں. وہی حسینی ہیں, وہی عزادار ہیں, باقی سارے ریاکار ہیں, باقی پیشہور ہیں, باقی تاجر ہیں, باقی فیس لینے والے ہیں, باقی ثواب کے لیے آئے ہیں. ثواب بھی بہت سستا کہ امام حسین پہ اگربتی جلاؤ, اور امام حسین کے پہ موم بتی جلا کر اگربتی اور موم بتی کے ذریعے سے سیدھا جنت میں. کربلا روح کے ساتھ اگر ایک سمے, ایک محرم, ایک سال کا محرم, ایک سنہ کا محرم اگر روح کے ساتھ برپا ہو, زمین کی کایا پلٹ جائے. ہم اپنے تمام اعمال کو دیکھیں, اپنی سیاست دیکھیں, اپنے تعلقات دیکھیں, ہم کن کے ساتھ مشہور ہیں, ہم کن کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم کن کے ساتھیوں میں سے ہیں, ہم کن کے سپورٹروں میں سے ہیں اور ہمارے درمیان سے کاروان حسینی گزر جاتا ہے، ہم سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں. اہل بصرہ کو امام نے خط لکھا اور اہل بصرہ نے میٹنگیں رکھی. پہلے ایک قبیلے نے میٹنگ رکھی، دوسرے نے مخالفت کی، پھر دوسرے نے میٹنگ رکھی، اس نے مخالفت کی، پھر فلاں نے رکھی، بالآخر ایک دوسرے کو قائل کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اور آخر کار طے کر لیا کہ ہم محدود تعداد میں امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، محدود تعداد میں، سارا بصرہ نہیں بلکہ ہر قبیلہ اتنے اتنے بندے، انہوں نے اعلان کیا اتنے اتنے بندے ہر قبیلے سے جائیں گے. یہ لشکر تیار کرنے میں بہت وقت لگایا انہوں نے، اور آخر کار یہ لشکر تیار کر کے جب جانے کے لیے تیار ہوئے تو ان کو خبر پہنچی کہ حسین شہید ہو گئے ہیں. تو انہوں نے غنیمت سمجھا کہ اب نصرت و مدد کے وقت نہیں پہنچ سکے تو زیارت ہی کرائی جا کر، اگربتیاں اور موم بتیاں لیں اور پھر زیارت کے لیے چلے گئے، اور اپنے آپ کو انصار الحسین سمجھ رہے ہیں یہ اہل بصرہ. اس طرح ہو جاتا ہے کوئی ٹال مٹول کر کے، میٹنگیں کر کے، نشستیں کر کے، قبائلیوں کے اطاعت میں. امام حسین کا جب خط پہنچا تو ایک بھی بصرہ کا شیعہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام کا خط ہے، حجت خدا کا خط ہے. اس کے سامنے کون سردار ہے؟ اس کے سامنے سردار قبیلہ کی کیا حیثیت ہے؟ کون سردار ہو سکتا ہے؟ ایک نے بھی یہ نہیں کہا، ایک میں بھی ایک یہ شعور نہیں تھا کہ یہ نامہ حسین ابن علی کا ہے، یہ امام وقت کا ہے، یہ حجت خدا کا ہے، یہ ہمارے ولی کا نامہ ہے جس کا اختیار اللہ نے ہمارے نفوس پر ہم سے زیادہ رکھا ہے، یہ اس کا خط ہے. امام کا خط آ کے قبائلی میٹنگ شروع ہو گئی، قبیلے کے سردار کو کہتے ہیں جو آپ فیصلہ کریں. یہ تشیع تھا اس وقت، یہ تشیع تھا بصرہ اور کوفہ میں، پارٹی جو فیصلہ کرے، قبیلے کا بڑا جو فیصلہ کرے، آپ کہتے ہیں تو ہم کرتے ہیں، آپ روک دیتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں. خوب یہ تو امام حسین کے شیعہ نہیں ہیں، یہ تو قبیلے کے سردار کے شیعہ ہیں. اب ثواب کے لیے اگربتیاں جلانے آ گئے، موم بتیاں. سب سے پہلا کاروان انہیں کا آیا زیارت کے لیے. اور ادھر کچھ مخالفین تھے، عاشور کے قریب قریب تک مخالف گروہ میں تھے، مخالف حزب اور پارٹی میں تھے، لیکن جب حسین ابن علی نے دعوت دی، جس طرح بہت سارے کوفہ میں تھے اور اپنے آپ کو منسوب کیا ہوا تھا امامت سے اور گر کے رسوائی و ذلت تک جہاں پہنچے، تقویٰ نہیں تھا. کچھ ایسے تھے جنہیں گمراہ کیا گیا تھا، پروپوگنڈا سنا ہوا تھا، لیکن جب موقع دیکھا، میدان آیا، وقت آیا، تو اپنی پارٹی، اپنی پارٹی کا سربراہ، اپنا قبیلہ، سب کچھ پشت کر کے، لات مار کے، ہر چیز کو، مال و منال کو، سب کچھ، اور آ کر حسین ابن علی کے سپاہی بن گئے، جان نثار بن گئے، اور امام کی خدمت میں آ کر، امام کے قدموں میں آ کر جان دی. یہ دونوں نمونے موجود ہیں. محرم اور عاشورہ بہت عظیم معنی اپنے اندر رکھتا ہے، بہت عظیم معنی. میں خود اپنے اندر احساس کرتا ہوں ہر محرم میں، یہ کہتا ہوں کہ جب روح عاشورہ کو دیکھیں، جب مقصد امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، جب کربلا کو دیکھیں، اور ہم اپنا رویہ دیکھیں، تو ہمیں محرم میں عزا کے بجائے اپنے اوپر گریہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اپنے اوپر ہونی چاہیے، اپنے اوپر رونا چاہیے ہمیں. ہم کس سے بیزار ہیں؟ کون سی مدافعت ہے؟ ہیہات کہاں کہا، کس کو کہا؟ ہر ستمگر کے ساتھ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیچھے تو ہم ہیں، ہر ایک کے سپورٹر اور ووٹر تو ہم ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں بہت سارے کہاں کھڑے ہیں شیعہ، آج یہ شیعہ آج کے کہاں کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عراقی شیعہ کس کے ساتھ آج کھڑے ہوئے ہیں؟ عرب شیعہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ ہندی شیعہ آج کس کے ساتھ، ہندوستان میں شیعہ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ جذباتی آزادار آج کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ پول کھول دیتا ہے۔ عاشورہ نے یہ سبق دیا تھا، یہ تھا لبیک یا حسین، یہ ہے ہیہات من نزلہ کا معنی۔ پاکستانی شیعہ کہاں کھڑا ہوا ہے، افغانی شیعہ کہاں کھڑا ہوا ہے آج؟ اگر تمام دنیا بھی جس مسیر پہ جانا تھا چلے جاتے، شیعہ اپنی راہ پر قائم رہتے، راہ حسین ابن علی پر قائم رہتے، جس طرح امام خمینی نے راہ حسین ابن علی کو سمجھا اور اطاعت کی اور پیروی کی اور آخر تک چلے۔ عزیزان، کربلا جس کے پاس ہو مکتب کربلا، اس کا حق ہے وہ حاکم ہو تمام دنیا کا، وہ امام ہو تمام دنیا کا، وہ ملت حق رکھتی ہے، رہنمائی دنیا وہ ہے، امت وسط وہ ہے جن کے پاس یہ مکتب کربلا ہے۔ آزاداری کو لے کر کہاں چلے گئے ہم؟ آزاداری کو بھی ساتھ، جس طرح خود ہم رسوائی کے راہوں پر نکل گئے، آزاداری کو بھی ساتھ انہیں راہوں پر لے کر چلے گئے۔ یہ مزاحمت، یہ مدافعت، یہ مقاومت، اس کی روح پلٹائیں، آزاداری کو پلٹائیں، یہ حماسہ آزاداری میں پلٹائیں، تاکہ یہ عبادت ہو ہماری، تاکہ ہم سو ہو جائیں، ہم جہت ہو جائیں، پیرو حسین ابن علی بن جائیں، آزادار واقعی حسین ابن علی بن جائیں ہم۔ دیکھ لو دائیں بائیں کھڑے ہوئے کس کے ساتھ ہو۔ وابستگی کس کے ساتھ ہے، وفا کس کے ساتھ ہے، عہد کس کے ساتھ باندھا ہوا ہے، معاہدے کس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، پیمان کس کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں؟ یہ عہد تمہیں یاد آئے، ہمارا عہد امامت کے ساتھ تھا، ہمارا عہد حسین ابن علی کے ساتھ تھا، ہمارا عہد رسول اللہ کے ساتھ تھا، آل رسول کے ساتھ تھا، ہمارا عہد قرآن کے ساتھ تھا، ہمارا عہد خدا کی ربوبیت و وحدانیت کے ساتھ تھا۔ یہ عہد یاد کرو تاکہ تم میں تقویٰ آئے، اور تقویٰ تمہارے اندر مزاحمت پیدا کرے گا، ہیہات پیدا کرے گا۔ با تقویٰ ہے جو ہر نجاست کو اپنے سے اٹھا کے دور پھینکتا ہے، باقی جو باتقویٰ نہیں ہیں، اس کا وجود، اس کا نفس، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا گھر، اس کا ماحول، اس کا خاندان، اس کے اولاد، اس کے بچے، سب گندگی کا ڈھیر ہو جاتے ہیں اگر تقویٰ نہ ہو۔ پھر یہ بے شک جو بھی کرے، کالے کپڑے پہن لے، نیلے کپڑے پہن لے، پیلے کپڑے پہن لے، یا حسین کہے یا کچھ اور کہنا شروع کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بینر جو بھی لگا لے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر اس کو تنفر ہی نہیں ہے، نفرت ہی نہیں ہے ان چیزوں سے جن سے حسین ابن علی کو نفرت تھی۔ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کرو۔ قرآن کریم نے فرما دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بر نہیں ہے کہ تم مشرق کو کھڑے ہو جاؤ یا مغرب کو کھڑے ہو جاؤ، یہ بر نہیں ہے کہ تم جوتے پہنو یا نہ پہنو، یہ بر نہیں ہے کہ تم کالے کپڑے پہنو یا نہ پہنو، یہ بر نہیں ہے کہ تم کیا کہتے ہو کیا نہیں کہتے۔ بر کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جس نے وفائے عہد کیا ہے یہ بر ہے، جس نے اپنا عہد پورا کیا ہے۔ حسین ابن علی کے ساتھ عہد ہے تشیع کا، اس عہد کو پورا کرو۔ آج خوب چند نفوس ہیں جو عہد پورا کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے آج اللہ نے تشیع کو عظمت عطا کی ہے پوری دنیا کے اندر، یہی مدافعین، یہی مزاحمین، یہی اہل مزاحمت، ان کی وجہ سے آج بھرم قائم ہے۔ ہم رسوماتیوں کی وجہ سے، ہم جو شام کو حلقہ اعضائے حسین میں اور مجلس حسین میں ہوتے ہیں اور صبح طاغوت کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، صبح یزید کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم جو کسی کو ہیہات نہیں کہہ سکتے، ہمیں نفرت ہی نہیں ہے کسی سے، ہمیں کسی شرابخوار سے بیزاری نہیں ہے۔ اگر یہ پاکستانی شیعہ یزید شراب پیے تو برا ہے، اور تمہارا سیاسی لیڈر شراب پیے تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا کینڈیڈیٹ شراب پیے کوئی حرج نہیں ہے، تمہارا نمائندہ شراب پیے کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو سب پیتے ہیں، چلتا ہے، شراب پینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یزید پیے تو بہت برا ہے۔ یزید کے دربار میں نشہ و شراب خاری ہو، اس پہ لعنت ہے، لیکن پاکستانی سیاستدان، پاکستانی بیوروکریٹ، پاکستانی سارے یہ شراب پیتے ہوئے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، شراب پینا تو معمولی چیز ہے، آج مشروب ہے پیتے ہیں سارے، بیزاری ہے، یہ ہیہات ہے۔ شیعہ تو بہت سوچ سمجھ کے کھڑا ہو، کھڑا ہونے سے پہلے دیکھے دائیں بھائی میرے ساتھ کون کھڑا ہے، کوئی شراب خار تو نہیں ہے، کوئی ذلت پذیر تو نہیں ہے، کوئی فاسد تو نہیں ہے، کوئی فاجر تو نہیں ہے، کوئی طاغوت تو نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے کھیلوں کی دنیا میں بسا اوقات بہت خوبصورت مناظر پیش آتے ہیں، میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ایسی مثالیں عرض کر چکا ہوں، ڈپلومیٹ بہت ذلیلانہ اقدام کرتے ہیں اور کھلاڑی بسا اوقات بہت جانانہ کام کر جاتے ہیں، بھائی کہ دین کی دنیا کے نہیں ہوتے، ذرا کھلاڑیوں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کس ملک کا کھلاڑی، توجہ کریں آپ، سعودی عرب کا ایک ایتھلیٹ عالمی مقابلوں میں اس نے میڈل لیا، ایوارڈ لیا، اس نے جیت گیا یہ میچ، یا اب اس کو وہ تقریب جو منعقد ہوتی ہے تمغے دینے کی، اس میں چند ملکوں کے کھلاڑی جن جو جیت چکے تھے، انہوں نے پوزیشنیں لی تھیں، ان سب کی ایک تقریب تھی مشترکہ، اپنے اپنے ملک کے پرچم کے ساتھ انہیں اسٹیج پہ رکھا گیا، ساری دنیا نے دیکھا ہے، پوری میڈیا نے دکھایا ہے، نیٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، تصویریں آئی ہیں باقاعدہ۔ سعودی عرب کا کھلاڑی، ظاہر سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں وہ عموماً شیعہ سے نفرت کرتے ہیں، شدید نفرت کرتے ہیں، ان کو تعلیم ایسی دی گئی ہے دشمنی کی حد تک۔ یہ کھلاڑی اپنے ملک کی طرف سے جو بھی اس نے تمغہ جیتا، اپنے ملک کا پرچم لے کے اسٹیج پہ آیا، اور چند ملکوں کے اور بھی تھے جن میں ایک کھلاڑی ایران کا تھا، ایران کا پرچم لیے ہوئے، اور ایک اسرائیل کا تھا، اسرائیل کا پرچم لیے ہوئے، ان کا کھلاڑی بھی، اس نے بھی تمغہ جیتا۔ یہ پانچ سات افراد کھڑے ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر اپنے اپنے ملک کا پرچم لے کر، جاپانی بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، یہ سعودی آ کر ترتیب سے کھڑے ہو رہے تھے، ایرانی جس نے پرچم اٹھایا ہوا تھا وہ آخر میں کونے میں کھڑا ہوا تھا، اس کے بعد دو تین ملکوں کے اور نمائندے کھڑے ہوئے تھے، اور انہی کے ساتھ کسی کورین کے ساتھ یا کسی اور، مجھے اب ذہن میں نہیں ہے، سعودی کھلاڑی آ کر اپنے ملک کا پرچم لے کے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد اسرائیلی کھلاڑی آیا، اور وہ آ کر سعودی کھلاڑی، چونکہ ترتیب سے کھڑے ہو رہے تھے، باری باری وہ بلا رہے تھے، جو آتا وہ آ کر پہلی ردیف میں کھڑا ہو جاتا، جب پہلے سے جو کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا، تو اسی قانون ترتیب کے مطابق اسرائیلی کھلاڑی آیا، سعودی کھلاڑی کے ساتھ اپنے ملک کا پرچم لے کے کھڑا ہو گیا۔ سعودی کھلاڑی نے جو ہی دیکھا اسرائیلی پرچم اور اسرائیلی کھلاڑی، وہیں سے وہ نکل گیا، اس صف سے نکل گیا اور جا کر ایرانی کھلاڑی کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہیہات ہے، یہ ہیہات ہے، ہیہات، اسی کو ہیہات کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بھائی کہ سعودی حکومت اسرائیل نواز ہے، اسرائیل کے ساتھ ان کی دوستی ہے آل سعود کی، بدترین نظام سعودی عرب کے اندر ہے، فاسد ترین نظام سعودی عرب کے اندر ہے، لیکن جب اسرائیلی کھلاڑی آیا تو اسے برداشت نہیں ہوا، ایران سے بھی نفرت کرتے ہیں، لیکن اسرائیلی کے ساتھ کھڑا ہونا اس نے اپنے لیے ننگ و آر سمجھا. عزادار کے اندر اتنی اس وہابی جتنی غیرت ہونی چاہیے. عزادار جب بھی کھڑا ہو دیکھے دائیں بائیں کون ہے، کون سا پرچم اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی شرابی کبابی تو نہیں ہے میری جماعت میں، پارٹی میں، سیاست میں، اس گروہ میں، فاسق و فاجر تو نہیں ہے، تاغوت تو نہیں ہے. لیکن یہ کام تقویٰ کرواتا ہے، اقتدار پرستی نہیں کرواتی، حوث نہیں کرواتی، تقویٰ یہ کام کرواتا ہے. تقویٰ انسان سے حیا ہاتھ کہلواتا ہے. شعار حیا ہاتھ ہے ہی تقویٰ کا شعار ہے، چونکہ تقویٰ ستیز ہے، حیا ہاتھ ہر برائی، ہر نفرت کے قابل چیز سے نفرت کا اظہار. یہ شعار، یہ کربلا کا شعار ہے، جس کی ضرورت ہے، ہر نسل کو ضرورت ہے، اور آج کی نسل کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، چونکہ یہ نسل مکمل طور پر مدافعت و مزاحمت کھو بیٹھی ہے. نہ ماں باپ نے ان کے اندر مزاحمت پیدا کی ہے، نہ علماء نے پیدا کی ہے، نہ تعلیم نے پیدا کی ہے، بلکہ سب ان کی مزاحمت کو توڑ رہے ہیں. میڈیا ان کی مزاحمت کو توڑ رہا ہے، تعلیم ان کی مزاحمت کو توڑ رہی ہے، ثقافت ان کی مزاحمت کو توڑ رہی ہے، تعلقات ان کی مزاحمت کو توڑ رہے ہیں. تقویٰ کا منبع کہاں ہے؟ کہاں سے تقویٰ پیدا ہو ان کے اندر؟ اور اسی آلودگی کی حالت میں پھر ہم رسومات بھی بجا لاتے ہیں. وہی آلودہ جسم و روح و ذہن لے کر عزا میں بھی آ جاتے ہیں، اور اس طرح عزا کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں. لوٹائیں روح تقویٰ اپنے وجود میں پیدا کریں، تاکہ عزا ہمارے اندر اثر کر سکے، نام حسین اثر کر سکے. نام حسین سے مزاحمت مدافعت بڑھتی ہے، قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے. لیکن پہلے عہد کو پکا کریں، عہد کو ذہن میں حاضر کریں اور دہرائیں، یاد کریں خدا کے ساتھ جو عہد ہے، دین کے ساتھ جو عہد ہے. عہد شکن کچھ بھی کرتے رہیں، کعبہ سے لٹک جائیں، الٹے لٹک جائیں، سیدھے طواف کریں، الٹے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ساری رات کھڑے ہو جائیں، قرآن کے حافظ ہو جائیں، ساری عمر زیارتیں کرتے رہیں، جو جتن کرتا ہے کرتے رہیں. عہد و تقویٰ کے بغیر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، وہ ریا و فریب سمجھا جائے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام امت اسلامیہ، تمام اہل قبلہ، تمام کلمہ گو، اور بالخصوص عزاداران امام حسین، شیعیان امیر المومنین، پیروان امیر المومنین کو خداوند تبارک و تعالیٰ تقویٰ کی توفیق عطا فرمائے، زیور تقویٰ سے ان کو آراستہ و مزین فرمائے، اور پروردگار ہمیں باعہد اور متعہد انسانوں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ.